بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا شی آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 17۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نظریہ میں جو پہلی آیت کا انتخاب ہے وہ ہے آیہ انقلاب، پیج نمبر 137۔ ارشاد خداوند عالم ہے، ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہے، ان سے پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے گا، اور ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ یہ آیہ مبارکہ صریحی طور پر اس بات کو بتاتی ہے کہ اصحاب وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً الٹے پاؤں پھر جائیں گے، صرف کچھ لوگ ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے، اور جن کی تعبیر خدا نے شاکرین کے لفظ سے کی ہے کہ یہ لوگ ثابت قدم رہیں گے، اور شاکرین کی تعداد بہت ہی کم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے تھوڑے سے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ اور خود پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں جو اس انقلاب کی تفسیر کرنے والی ہیں، ان کی بھی دلالت اسی بات پر ہے کہ زیادہ تر لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ بعض روایات کو آگے چل کر میں خود بھی نقل کروں گا، اور جب خدا نے اس آیت میں مرتد ہونے والوں کے اوقاف کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف ثابت قدم رہنے والوں کی تعریف کی اور ان کی جزا کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں بھی اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ ان کا عذاب کیسا ہوگا، لیکن اتنی بات بہرحال معلوم ہے کہ یہ لوگ ثواب و مغفرت کے بہرحال مستحق نہیں ہیں، جیسا کہ مرسل اعظم نے خود متعدد مقامات پر اس کو بیان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بعض سے ہم بھی بحث کریں گے۔ احترام صحابہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہنا کہ اس سے مراد طلحہ، سجا اور اسود ہیں، اس لیے غلط ہے کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مرتد ہو گئے تھے، اور ادعائے نبوت کیا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے تھے، اور آیت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے مراد متعدد تو اسباب کی بنا پر مالک بن نویرہ اور ان کے پیروکار بھی نہیں ہو سکتے، جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے بلکہ ابو بکر کو دینے میں مردد تھے، کہ جب تک حقیقت حال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ہم زکوٰۃ نہ دیں گے، اور ان کے تردد کی وجہ بھی معقول تھی، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں شریک تھے، اور غدیر خم میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے نس کر دی تو ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی، بیعت تو ابو بکر نے بھی کی تھی۔ اب دفتن مدینہ سے آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر کے ساتھ ابو بکر کے نام پر وصولی زکوٰۃ کا پیغام لے کر جب پہنچا تو ان کو تردد ہونا ہی چاہیے کہ ہم نے بیعت علی کی تھی یا ابو بکر، بیچ میں کہاں سے آ کودے۔ تاریخ نے عظمت صحابہ مجروح نہ ہو جائے اس لیے اس واقعے کی گہرائی میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ مالک اور ان کے تمام ساتھی مسلمان تھے، جس کی گواہی خود عمر و ابو بکر نے بھی دی تھی، اور اصحاب کی یہ ایک جماعت نے بھی گواہی دی تھی، جنہوں نے خالد کے اس فعل پر، یعنی مالک کے قتل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ابو بکر نے مالک بن نویرہ کے بھائی معتمم سے معافی مانگنے کے ساتھ بیت المال سے مالک کی دید بھی معتمم کو ادا کی۔ اگر مالک مرتد ہو گئے ہوتے تو ان کا قتل واجب تھا، اور بیت المال سے دید بھی نہیں دی جا سکتی تھی، اور نہ ان کے بھائی سے معذرت جائز تھی۔ پس ثابت ہوا کہ اس آیت سے مراد مالک اور ان کے ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ مرتد نہیں تھے، اور آیت مرتدوں کا ذکر کر رہی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آیت انقلاب کے مصداق صرف وہ صحابہ ہیں جو مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی بلا فاصلہ مرتد ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس مطلب کو اتنی وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ عن قریب ہم ان کو بیان کریں گے، اور خود تاریخ بھی بہترین شاہد ہے کہ وفات مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، اور بھلا کون ہے جو صحابہ کی آپسی چپکلش سے واقفیت نہیں رکھتا۔ صرف چند اصحاب ایسے تھے جو ان باتوں سے مبرہ تھے، ورنہ سبھی ایک حمام میں ننگے تھے۔ نمبر دو ہے آیت جہاد۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، ترجمہ: اے ایمانداروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم لدھڑ ہو کے زمین کی طرف جھکے پڑتے ہو۔ کیا تم آخرت کے بنسبت دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر اب بھی تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور خدا کچھ مجبور تو ہے نہیں، تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38-39۔ یہ آیت صریحی طور سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ جہاد میں سستی برتتے تھے اور عیش دنیا کی طرف مائل تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا دنیاوی لذتیں مختصر سی پونجی ہیں۔ یہاں تک کہ خدا نے ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دی اور کہہ دیا کہ تمہارے بدلے سچے اور ایماندار مومنین کو لائے گا۔ ان لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو کے لانے کی دھمکی کا ذکر کئی آیتوں میں آیا ہے، جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جہاد سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے، ترجمہ: اگر تم خدا کے حکم سے منہ پھیرو گے تو خدا تمہارے سوا دوسروں کو بدل دے گا، اور وہ تمہارے ایسے نہ ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمانداروں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو کچھ پرواہ نہیں پھر جائے، عن قریب ہی خدا ایسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا، اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ منکروں اور کافروں کے ساتھ کڑے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گی۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا تو بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اگر ہم ان تمام آیات کو تلاش کریں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس تقسیم کی تائید کرتی ہیں جس کے شیعہ قائل ہیں، خصوصاً صحابہ کے اس قسم کے بارے میں، تو اس کے لیے ایک مخصوص کتاب کی ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید نے اسی بات کو بڑے مبلغ انداز میں اور بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے، ترجمہ: اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مراد پائیں گے اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان نہ رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ۔ پس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہائیں کیوں، تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اچھا تو اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت یعنی بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، 105، 106۔ ہر حقیقت کا متلاشی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ آیات اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو تحدید کر رہی ہیں کہ خبردار، روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد تفرقہ اندازی اور اختلاف سے بچنا، ورنہ عذاب عظیم کے مستحق ہوگے۔ اور یہ آیتیں اصحاب کو دو قسموں پر بانٹ رہی ہیں، ایک قسم ان اصحاب کی ہوگی جو قیامت میں روشن رو اٹھیں گے اور یہ وہی شاکر بندے ہوں گے جو رحمت الہی کے مستحق ہوں گے، اور کچھ اصحاب سیاہ رو اٹھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، انہی کے لیے خدا نے عذاب عظیم کی دھمکی دی ہے۔ ہر اسلامی تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں زبردست اختلاف ہو گیا تھا اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے۔ فتنے کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور نوبت قتال و جدال کی پہنچ گئی تھی، جس کے نتیجے مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہوئی اور دشمنان اسلام کو خوب موقع ملا۔ اس آیت کی نہ تو تاویل ممکن ہے اور نہ ذہن میں فوراً آ جانے والے معانی سے کسی اور طرف پلٹانا ممکن ہے۔ نمبر 3، آیت خشوع۔ ترجمہ: کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور ان لوگوں کے لیے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب تورات اور انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہتیرے بدکار ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے: جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سختیوں کے بعد ان کو اچھی زندگی نصیب ہوئی، لہذا بعض ان چیزوں سے جن کے یہ عادی تھے ان سے سستی برتنے لگے تو ان پر خدا کی طرف سے پھٹکار پڑی اور یہ آیت بطور عتاب نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نزول قرآن کے 17 سال بعد خدا نے مہاجرین کے دلوں کو کی سستی پر یہ آیت نازل کی۔ ذرا سوچئے، جب بقول اہل سنت والجماعت صحابہ خیر الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کا دل 17 سال تک نرم نہیں ہوا اور ذکر خدا و قرآن کے لیے ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ خدا نے اس قسی القلبی پر جو فسوق تک مغبر ہوتی ہے اصحاب کو باقاعدہ ڈانٹ پلائی اور شدید عتاب کیا، تو وہ سرداران قریش جو ہجرت کے 7ویں سال فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اگر ان کے دل نہیں نرم ہوئے تو جائے ملامت نہیں ہے۔ بطور نمونہ مشت از خردار سے یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے پیش کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سارے صحابہ عدول نہیں تھے۔ یہ تو صرف اہل سنت والجماعت کا پروپیگنڈا ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں، اور اگر کہیں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنے لگیں تو 10 گنا مثالیں مل جائیں گی، لیکن اختصار کے پیش نظر میں چند حدیثوں کا ذکر کروں گا۔ اگر کسی کو مزید اطلاع درکار ہو تو وہ خود احادیث کے انبار سے ایسی بکثرت مثالیں تلاش کر سکتا ہے۔